so. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم كتب عليكم الصيام کتابت کرنا یہ تو اردو ہی کا کلمہ ہے اور اب ہم نے پڑھ لیا ہے کاتبہ ماضی ہے اور کتبہ یہ ماضی مجہول ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کلمے کے اوپر بھی اگر یا تا الف اور نون سے شروع نہیں ہو رہا تو وہ ماضی ہے تو اس کے پہلے حرف کے اوپر پیش اور دوسرے کے نیچے زیر آ جائے تو یہ کلمہ معروف نہیں رہتا مجہول ہو جاتا ہے ایکٹیوائز نہیں رہتا پیسیوائز ہو جاتا ہے اس کا فائل نظر نہیں آتا لیکن اس کا کوئی فائل ہوتا ہے لکھ دیا گیا یعنی کوئی ہے جس نے لکھا اور وہ اللہ ہے جس نے لکھا کتب علیکم اور قرآن حکیم کی اصطلاح میں اب اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ لکھ دیا گیا بلکہ اللہ جل شانہ چونکہ شہنشاہ مطلق ہیں تو شہنشاہ مطلق نے لکھ دیا اس سے مراد یہ ہو گئی کہ شاہی فرمان جاری کر دیا شاہی فرمان جاری ہو جائے تو اس کی اطاعت کے علاوہ کوئی اب دوسرا رستہ رہ جاتا ہے اب کوئی نہیں رہ گیا کتب علیکم شاہی فرمان جاری کر دیا گیا ہے شہنشاہ مطلق نے اس لیے آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں اللہ نے فرض کر دیا ہے یعنی فرض سے مراد وہ کام جس کے بغیر کوئی گزارا نہ ہو سکتا نہ کرو تو حکم عدولی بھی اس لیول کی ہو جاتی ہے کہ جس نے رمضان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ سنی جس نے رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑا پھر ساری عمر اس کے کفارے میں وہ روزہ رکھتا رہے اس اجر کو کبھی نہ پہنچ سکے گا جو اجر رمضان المبارک کے اس روزے کا تھا جو فرض کیا گیا یہ تو شاہی فرمان ہے اور شہنشاہ مطلق نے کہہ دیا کہ یہ تو رکھنا ہی رکھنا کتب علیکم الصیام یہ صیام صوم کی جمع صیام کیا ہے جسے عربی میں تو صوم کہتے ہیں اردو فارسی پنجابی میں جسے روزہ کہتے ہیں یہ ہے کیا کیا فرض کر دیا گیا ہے کیا شاہی فرمان جاری ہوا ہے روزہ لغت کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے صوم اور صائم کا کلمہ اس وقت بھی بولا جاتا تھا آقا کے زمانے میں صوم سے مراد وہ عمل ہے جو جنگوں کی تیاری کے لیے عرب کیا کرتے تھے عربوں کے ہاں جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار گھوڑا تھا گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے عرب سخت گرمیوں میں اس کے اوپر کمبل لپیٹ دیتے اور اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے، اسے پیاسا اور بھوکا رکھتے۔ جب بھوک اور پیاس شدت اختیار کرتی اس وقت اسے دوڑانا شروع کرتے۔ اور ایک لمبا عرصہ اسے دوڑاتے رہتے۔ جب بھوک پیاس کے بعد دوڑانا شروع کیا ہے اور دوڑانے کے بعد جب اس کی نکاہت زیادہ ہو جائے، اس کی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھتے تھے، آنکھیں کھلی رکھتے، تو آگے وہ لوگ کھڑے کر دیے جاتے جو اسے نیزے کی انیاں چبھوتے۔ دائیں طرف اگر نیزے بان کھڑے ہیں اور اس کو نیزے کی انیاں چبھو رہے ہیں اور مالک جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ اسے دائیں طرف ہی جانے کے لیے کہے، باغ اس کی کھینچے کہ دائیں طرف چلے جاؤ اور دائیں طرف سے نیزے کی انیاں چبھتی ہوں، تو وہ نیزے کی انیوں کی پرواہ نہ کرے، اپنی بھوک اور پیاس کی پرواہ نہ کرے، اپنی تکالیف کی پرواہ نہ کرے، اپنی نکاہتوں کی پرواہ نہ کرے۔ وہ کہے کہ میں غلام ہوں اور مالک جو کہے گا میں نے تو وہی کرنا ہے۔ تو جب وہ مالک کے اشارے پہ دائیں طرف گھوم جائے اور بائیں طرف اگر نیزے والے کھڑے ہیں تو وہ بائیں طرف گھوڑے کی باہ کو کھینچے اور بائیں طرف مڑ جائیں تو نیزے کی انیاں چبھے، تو چبھنے کی پرواہ نہ کرے اور اس طرف چلا جائے۔ جو اس طرح تیار ہو جاتا ہے اپنے مالک کا کہنا ماننے کے لیے، ایسے گھوڑے کو عربی میں صائم کہتے ہیں اور اس فعل کو صوم کہتے ہیں۔ میں بات سمجھا سکا جی؟ کتب علیکم الصیام، اللہ جل شانہ نے اپنے ازلی دشمن شیطان سے لڑنے کے لیے جو تمام طرح کے نیزے بھالے لے کر آیا ہے، جو تکلیفیں دینے والے اور لذتیں اور فائدے دینے والے ہیں، ان نیزے بھالوں کو ساتھ لے کے جو کھڑا ہے سائڈوں پر، جو چبھوتا ہے، جو تکلیفیں دیتا ہے، جو رغبتیں دلاتا ہے، اگر کوئی شخص ان رغبتوں اور ان تکلیفوں کے باوجود اللہ کی اطاعت میں لگا رہے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ایسے شخص کو صائم کہتے ہیں اور اس کا یہ فعل صوم کہلاتا۔ اور اصطلاحاً صائم ایسی ہستی کو کہتے ہیں اسلام کی اصطلاح میں جو اپنے آپ کو ان جائز چیزوں سے بھی جو سحری کے وقت تک اس کے لیے جائز تھیں اور ان کو وہ استعمال کر رہا تھا، وہ کھانے پینے کی تمام اشیاء جو انسانی صحت کے لیے اور اس کے ذائقوں کے لیے ضروری تھیں، وہ تمام اشیاء اور وہ بیویاں جو اس کے لیے اس اذان سے پہلے تک جائز تھیں، وہ منع کر دی گئیں کہ اب تم نے انہیں استعمال نہیں کرنا، جو چیز شہنشاہ مطلق کی طرح سے منع ہو اسے حرام کہتے ہیں، وہ حرام ہو گئیں تا حکم ثانی، تاکہ جب تک وہ مغرب کی اذان نہ ہو جائے، شفق جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی کالگی نہ آنے لگ جائے، اس وقت تک کے لیے وہ ساری جائز چیزیں جسے اللہ ہی نے جائز قرار دیا تھا اب اس کے لیے حرام ہو جائیں، جو اس طرح زندگی گزار دیتا ہے، ایسے شخص کو صائم کہتے ہیں اور یہ فعل کرنے والا صائم کہلاتا ہے، اس کا یہ فعل صوم۔ یہ میں بات سمجھا سکا جی کہ صائم کسے کہتے ہیں، تیار کیوں کیا گیا ہے؟ تیار اس لیے کیا جانا ہے اسے کہ اس نے اپنی چھوٹی سی ذات کے اوپر اور اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر اور اپنی چھوٹی سی سوسائٹی کے اندر اور اپنے اس چھوٹی سی دنیا کے اندر اللہ کے دین کو مکمل طور پر امپلیمنٹ کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، اس کو رغبتیں دلا کر اور اس کو تکلیفیں دے کر شیطان رستے سے ہٹانا چاہتا ہے، اللہ اسے اس کے رستے پہ لگانا چاہتا ہے، تاکہ شیطان مردود رغبتیں دلا کر اگر اس روزے کو ضائع کرنے کی کوشش کرے، وہ کہے کہ تجھے بڑی بھوک لگی ہے اپنے اوپر کچھ ترس کھا لے، بڑی پیاس لگی ہے ایک گھونٹ پانی پی لے، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی اگر یہ کہہ دے شیطان کہ تیری تو عمر جو ہے وہ زیادہ ہے، سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے، قرآن تو پڑھاتا ہے، کسی عورت کو دیکھ کے لذت لے لے، تیرے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا، وہ اس طرح سنوار سنوار کے حملے کرتا ہے، جو ہر حالت کے اندر یہ کہے نہیں میرے اللہ کا یہ حکم ہے، نہیں میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، میں تو وہ کروں گا جو میرے اللہ کہتا ہے اور میں اس سے باز رہوں گا جس سے میرے اللہ باز کر دے، جس طرح اللہ ہی نے کہا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، کوئی بات سمجھ آئیے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے؟ نہیں ہے، اور یہ بھی کہہ دیا میرے علاوہ کسی کو سجدہ کرو گے تو یہ شرک ہوگا، میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، شرک معاف نہیں کرتا، لیکن اسی اللہ نے حکم دے دیا کہ فرشتوں اور جنوں چلو میرے آدم کو آج سجدہ کر دو، جس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کہا کہ وہ تو اللہ تو کہہ چکا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اب میں کسی کو نہیں کروں، اللہ نے کہا میں اللہ تھا تو میں نے حکم دیا کہ یہ کام کر، میں اللہ ہی ہوں اور میں ہی حکم دیتا ہوں کہ اب آدم کو سجدہ کر، جب انکار کیا تو اسے شیطان مردود کہا گیا، کیا کہا گیا اسے؟ اسی طرح وہ شخص جسے حکم دیا گیا تھا کہ کھانا پینا یہ تیری عبادت ہے، بیوی اور شوہر کے حقوق ادا کرنا تیری عبادت ہے، ہم تجھے اس پر جنت دیں گے، ہم تجھ سے راضی ہوں گے، اللہ ہی نے حکم دے دیا کہ اب فجر کی اذان ہو گئی، اس کے بعد ان چیزوں میں سے تیرے لیے کوئی چیز جائز نہیں رہی، کوئی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کہ نہیں اللہ نے تکلیفوں میں اجازت دی ہے، بہرحال مجھے تو اس وقت تکلیف ہو ہی رہی ہے نا، بھوکا ہوں، میں نے بولنا ہے، مجھے پیاس لگے گی، لیکن میں نے دین ہی کا کام کرنا ہے، پیاس لگ جائے گی، میں دین کا کام نہ کر سکوں گا، اس لیے دو گھونٹ چپ کر کے پانی پی لوں، اور اب میں نے اپنی مرضی اپنی منشا جو شیطان کی اکساہٹیں تھیں اس کے مطابق پوری کر لی، اب میں اللہ کی زبان میں شیطان مردود ہو گیا، میں بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ اللہ ہی کے حکم سے اس بات کو ماننا اور اسی بات سے اللہ منع کر دے، یہ پریکٹس کروانا ہے، یہ پریکٹس کروانا ہے، رسم نہیں، صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو اس لیے نہیں کہ اس لیے کہ اللہ بھوک تو لگی، اللہ پیاس تو لگی، لیکن تیرا حکم ہے، میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتا، اللہ مجھے تکلیف تو ہے لیکن آپ راضی ہو جائیں گے نا میں اس کو برداشت کرتا ہوں. اس بات کی پریکٹس کروانا, اس عمل کے ذریعے پریکٹس کروانا ہے کہ شیطان جو اکساہٹیں دے, جو رغبتیں دے, جو تکلیفیں دے, تم نے صرف اور صرف اور صرف اور صرف میرا کہنا مان, میرے علاوہ کسی کا کہنا نہیں مان. کھانے پینے کا تو مسئلہ نہیں, حضور نے تو فرمایا کہ جس نے روزہ بھی رکھا, کھانے پینے سے پرہیز کیا, بیویوں سے پرہیز کیا, لیکن جھوٹ سے پرہیز نہ کر سکا, اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہ ملا, اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہ ملا. یہ بھوک پیاس تو برداشت کرنی تھی اللہ کی رضا کے لیے, پھر اللہ کی رضا مل جائے گی اس کو. اس بات کی پریکٹس کروانا ہے. ایک آدمی روزہ رکھ لے, سخت پیاس کے عالم میں کمرے کے اندر بند ہو اور کوئی اسے دیکھ نہ رہا ہو, وہ پانی کیوں نہیں پیتا؟
اللہ دیکھتا ہے
تو دیکھتا رہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پیتا؟ اس نے یہ کام خالصتاً اسی کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. اگر میں نے روزے کی خلاف ورزی کوئی کر لی تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا, مجھ سے میرے اللہ کا پیار چھن جائے گا, مجھ سے اس کی رضا اور خوشنودی چھن جائے گی. جس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی چھن جائے, جنت یا اس کی ہوا کو پا سکے گا؟ ڈر خوف بھی ہو اور پیار کی ایک چبھن بھی ہو, کھائے اللہ کا پیار چھن جائے گا؟ اس بنیاد پہ جب وہ پانی نہیں پیتا, اللہ شاباش دیتے ہیں, ویل ڈن, اب مجھے اس بات کی توقع ہو رہی ہے کہ تم جس بڑے مشن کے لیے تیار کیے جا رہے ہو, شیطان کے ساتھ جس بڑی لڑائی کے لیے تیار کیے جا رہے ہو, اب تم اس کے قابل ہوتے جا رہے ہو. اس گھوڑے کی طرح اسے تیار کرنا ہے جنگ کے لیے. لیکن اس آیت کے اندر جو بات کہی گئی وہ یہ ہے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, لوگوں تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی کی روش کو اپنا سکو, تاکہ تم. اچھا یہ تقوی کی روش ہے کیا؟ ہم نے کلاس میں اس کو کئی دفعہ دیکھا ہے. بالکل یہ وہی ہے جس بات کو ابھی میں نے پھیلا کر کہا ہے, اس کو اللہ نے کنکلوڈ کر کے یہ بات کہہ دی ہے, تاکہ تم تقوی کی روش کو اپنا لو. تقوی کی روش کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ, وہ کرینہ, وہ سلیقہ, کہ انسان اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنی مرضی سے کوئی عمل نہ کرے, ہر کام کرنے سے پہلے اپنے اللہ اور اس کے رسول سے پوچھے, میں یہ کام کر لوں یا نہ کروں. جب اللہ کہہ دیں کہ یہ کام کر لو لیکن جی نہ مانتا ہو, مزہ نہ آتا ہو, بلکہ الٹا برا لگتا ہو, بے مزہ اور کڑوا لگتا ہو, خاندان کے رسم رواج کہتے ہو کہ مت کرو ناک کٹ جائے گی, دنیا کا فیشن اور طور طریقہ کہتا ہو کہ مت کرو، نکو بن جاؤ گے، فنڈامنٹلسٹ کہلاؤ گے، دقیانوسی کہلاؤ گے، پرانے خیالات کے حامل کہلاؤ گے، تمہیں لوگ دنیا میں بیکورڈ کہیں گے، مت کرو ایسا. لیکن کوئی شخص کہے کہ نہیں، میں نے تو اپنے اللہ کا کہنا ماننا ہے، نہ مجھے ذات کے نفعوں اور فائدوں اور لذتوں کی پرواہ، نہ مجھے خاندان کے رسم رواج کی پرواہ، نہ مجھے دنیا کے فیشن اور طور طریقوں کی پرواہ، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. میں یہ تو پرواہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے تو پرواہ ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. آپ نے پوچھا یہ کام کر لوں یا نہ کروں، اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں کرنا، ان کے رسول نے کہا نہیں کرنا. لیکن اس کام میں مزہ بڑا ہو، لذتیں بڑی ہوں، فائدے بڑے ہوں، گھر والے کہتے ہوں یہ کام ضرور کرو، دنیا کا فیشن اور طور طریقہ کہتا ہو یہ کام ضرور کرو، لیکن کوئی شخص کہے کہ میں نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، میں نے اللہ کی رضا کا حصول کرنا ہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں تو پہلے اللہ سے پوچھوں گا پھر کوئی کام کروں گا، ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے تقوی کی روش کو اپنا لیا ہے. یہ کام کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اللہ راضی ہو گئے تو مجھے جنت مل جائے گی، مجھے رسول کا پیار مل جائے گا، مجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل مل جائے گا، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بڑی مجلس میں شاباش دے دیں، ویل ڈن، بہت اچھے، تم نے میرے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، ویل ڈن. اللہ پوچھیں گے جنت مل گئی؟ ہاں جی مل گئی. وہ جو چیزیں تم نے اپنی مرضی سے مجھے راضی کرنے کے لیے چھوڑ دی تھی، وہ ساری چیزیں میں نے یہاں جنت میں تمہارے لیے لگا دی ہیں، مل گئی؟ ہاں اللہ ساری مل گئی. کوئی کمی ہو تو بتاؤ. ہاں اللہ ایک کمی، جنہوں نے تیری رضا کی خاطر دنیا میں کام کیا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، ان کو تو آپ نے دنیا میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل دیا تھا، ان کو لقب دیا تھا کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے اپنی رضا کا اعلان ان کے لیے کر دیا تھا. دنیا میں ہمارا معاملہ صرف یہ تھا کہ ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا، باقی اگر ہم نیک نہ ہوتے، تیرے اوپر عمل کرنے والے نہ ہوتے تو ہمیں یہاں نہ بلاتا. اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے تیری رضا کے لیے کام کیا ہے. صرف رسول اللہ کو نہیں نہ دیکھا تھا، اب حوضِ کوثر سے پانی پیا ہے، رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ افضل رضی اللہ تعالیٰ کیا دے. اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ میرے بندو، خوش ہو جاؤ، میں نے تم سب کو رضی اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل عطا کر دیا. پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے حاتف غیبی کہے گا، میرے بندو تمہیں جنت اور اس کی ساری نعمتیں مل گئیں، میرے بندو تمہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل نصیب ہو گیا، کہ ابھی کچھ چیز باقی ہے. تو دور بیٹھے ہوئے ایک اقبال کھڑے ہو جائیں گے، شہنشاہ مطلق، ابھی ایک انعام باقی ہے، مانگو کیا بات ہے. تو اقبال کہیں گے کہ اللہ ساری عمر جس جس چیز سے تو نے کہا چھوڑ دو تیرے پیار میں چھوڑ دی، جس جس کو کہا اس کو تم استعمال کر لو، اس کو اپنا لو، اللہ تیری خاطر تیرے پیار میں ہم نے اس کو اپنا لیا، جس جس کو تو نے کہا اس سے محبت کرو ہم نے اس سے محبت کر دی تیرے پیار میں، جس جس سے تو نے کہا کہ اس سے نفرت کرو ہم نے اس کو چھوڑ دیا اس سے نفرت کر دی، ہم نے اس سے جنگ کی ہے، اس کے لیے جو کچھ ہو سکا ہمارے بس میں وہ کر دیا، لیکن بن دیکھے کیا ہے، سجدہ کیا تو بن دیکھے کیا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، پھر اس دن اللہ اپنی رویا مبارک بھی دکھا دیں گے اور انعامات کی تکمیل ہو جائے گی، اللہ یہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رکھ کے جائز خواہشات سے بھی روک کر آپ ہمیں تقوی کی روش دینا چاہتے ہیں، کیوں آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں مجھے نہیں ملے گا تمہیں ہی ملے گا، کیا ملے گا ہمیں؟ اللہ فرماتے ہیں بندے جب تو نے یہ کہا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم نے فوری طور پہ پوری کتاب تیرے حوالے کر دی، اور اس کتاب کے اندر پہلا جملہ جو ہم نے کہا ہے وہ تو یہ ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پہ دو نکات ہیں، لا ریب اور فیہ کے ساتھ دو تین تین نکات لکھے ہوتے ہیں، اور حاشیے میں لکھا ہوتا ہے معانکہ، اس تین نکات کے بعد پھر لکھا ہے ہدن للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ معانکہ سے مراد یہ ہے کہ ایک حکم کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں، یہ جو اللہ کا کہتے ہیں میرا حکم ہے، یہ دو جگہ معانکہ کر رہا، پہلا معانکہ تو یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ پر موجود ہے، جو جبریل امین رسول امین پر لے کر آئے تھے، آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کے اس کتاب ہونے کے اندر کوئی شک ہی نہیں، یہ وہی کتاب ہے، اور اس بات کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ معانکہ جو آگے ہو رہا ہے، ہدن للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے، باقیوں کو ہدایت نہیں دیتی، آدمی سوچتا ہے کہ اگر کتاب اللہ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے تو جو بھی آدمی اس کو پڑھے گا، محنت سے پڑھ لے، زبان کو سیکھ کر پڑھ لے، کوشش کر لے، ذرا وقت زیادہ دے لے، تو اسے سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن کلام جس کا ہے، جس کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں سمجھ آ سکتی، یہ تو صرف متقیوں کو سمجھ آتی، حضرات یہ عام کتاب نہیں ہے، آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ عام کتابوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے، جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا، جو جد و جہد کرے گا، اس زبان کو سمجھ کر اس کتاب کے اصول کے لیے سٹرگل کرے گا تو بات اس کو سمجھ آ جائے گی، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کتاب ذاتی کتاب ہے، یہ عام کتاب نہیں، سمجھ آ جائے تو جن کو عربی زبان کی الف بے بھی نہ آتی ہو ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور اگر عربی پوری کی پوری آتی ہو، حتیٰ کہ آدمی وہ اصلاً نسلاً نجیب الطرفین عرب ہو، نہ آئے تو اس کو بھی نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ اگر تقوی کی روش ہوگی تو عربی نہ جاننے والے کو بھی آ جائے گی، اور اگر تقوی کی روش نہ ہوگی تو اصلاً نسلاً قریشی ہاشمی وہ ابو جہل کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، اس کو بھی ہدایت نہیں ملے گی، وہ چھوٹا عالم نہیں تھا، بہت بڑا عالم دین، یہ بات اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ ہدن للمتقین، یہ صرف متقیوں کو ہدایت دیتی ہے، یہدی بہی کثیرا ویضل بہی کثیرا وما یضل بہی الا الفاسقین۔ 26 آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، کس کتاب مبین سے ہم بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسی کتاب مبین سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وما یضل بہی الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے سوائے فاسقوں کے۔ یہ فاسق کی ٹرم متقی کے مقابلے پر آئی، متقی کی تو میں نے تعریف کر دی، اور فاسق اسے کہتے ہیں جو دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے کہ وہ مجھے کسی کام کرنے کا حکم دے سکتے ہیں یا کسی کام سے مجھے روک سکتے ہیں۔ اس بات کو اور ان کی اتھارٹی کو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کر صرف زبان سے نہیں دل کی تصدیق کے ساتھ وہ مان چکا ہو، لیکن وہ غفلتوں کی وجہ سے، وہ لاپرواہیوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، کوئی اسے سمجھانے والا سمجھا دے، کوئی بتانے والا بتا دے کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، مت کرو، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اسے اس کی پرواہ نہ ہو۔ متقی تو پوچھ کر کرتا ہے، اور فاسق کو بتا بھی دیا جائے تو وہی کرتا ہے جو اس کا جی چاہے، وہی کرتا ہے جو اس کے گھر کے رسم رواج چاہیں، وہی کرتا ہے جو دنیا کا فیشن اور طور طریقہ چاہے۔ میں بات سمجھا سکا یا نہیں؟ جی نہیں سمجھائی، نہیں سمجھ آئی۔ اللہ نے کہا کہ میں یاسی رسولا فقد عصا اللہ، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ میرے رسول نے کہا کہ تم داڑھی رکھو اور مونچھوں کو کٹوا دو، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، سمجھانے والے نے سمجھایا، ہم نے کہا دنیا کیا کہے گی، میرا جی نہیں مانتا۔ دنیا کے فیشن اور طور طریقوں کے مطابق نہیں ہے یہ زندگی۔ متقی رہ گئے کہ فاسق ہو گئے؟ فاسق کی پہلی جو سزا ہے وہ یہ، اسے قرآن حکیم سمجھ نہیں آتا، یہ متقیوں کو ہدایت دیتا ہے، فاسقوں کو نہیں دیتا۔ آپ کو یہ سزا قبول ہے تو داڑیاں مڑوا لیں، بے پت نکل آئیں، میرے رسول کی مخالفتیں کر لیں، میرے اللہ کی مخالفتیں کر لیں۔ دوسری سزا، قیامت کے روز جب جائے گا تو کتاب اللہ ہی کہتی ہے، تو اللہ سے کہے گا لما اشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ کہیں گے لقد آتت کا آیاتنا، ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی نا، نسیتا، تو نے انہیں بلا دیا تھا، الیوم تم تھا، آج تو بلا دیا گیا۔ اس دن آپ رب رب پکارے اور اللہ آپ کی بات کا جواب بھی نہ دے، گوارا ہے؟ وہ جنت سے کی بجائے دوزخ میں پھینک دے، گوارا ہے؟ اپنی رضا کی بجائے اپنے غضب کا مستقرار دے، گوارا ہے؟ تو فاسق بننا ہے کہ متقی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ متقی کو کتاب ہدایت دیتی ہے، جس طرح آسمان سے ہونے والی بارش جہاں جہاں پڑتی ہے وہاں رویدگی نہیں ہوتی، ہونی چاہیے، عقل کہتی نہیں ہوتی، پتھریلی زمین پہ بارش ہو تو وہاں پہ پھل اور پھول لگتے ہیں، سیم اور تھور والی جگہ ہو وہاں پھل اور پھول لگتے ہیں، زمین اگر سخت ہو پانی اس کے اندر پینیٹریٹ ہی نہیں ہوتا پتھر کے اندر تو وہاں پھل اور پھول نہیں لگے گا. اور انسان کا دل اللہ کی محبت اور خوف سے اس تقوی کی روش کو اپنانے کی وجہ سے نرم اور گداز نہ ہوا ہو تو اللہ کہتے ہیں اور وہ شد کسوا تم من الحجری یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا. تو قرآن حکیم کے انوار کی بارش اس کو کوئی فائدہ دے سکے گی؟ نہیں دے سکے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا اللہ میاں, آپ صبح سے لے کر شام تک ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے جائز خواہشات سے بھی ہمیں چھڑا کے یہ پریکٹس کروانا چاہتے ہیں کہ ہمیں تقوی کی روش نصیب ہو جائے. اور تقوی کی روش نصیب ہو جائے اس لیے کہ ہمیں کتاب اللہ سمجھ آ جائے. رمضان کی اہمیت بڑا کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ رمضان کی کیا اہمیت ہے؟ رمضان کی یہ اہمیت نہیں ہے کہ اس کے اندر روزے فرض ہوئے ہیں, روزے اسی کے اندر فرض ہوئے ہیں, لیکن رمضان کی یہ اہمیت نہیں ہے کہ اس کے اندر روزے فرض ہوئے ہیں, بلکہ اللہ جل شانہ نے جس کی فضیلت بتائی ہے وہ یہ ہے شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے شرف والا جس کے اندر روزے فرض کیے گئے ہیں, اسی رمضان کے اندر تمہیں پریکٹس کرنے کا موقع دیا ہے کہ تاکہ تمہیں یہ کتاب اللہ سمجھ آ جائے. یا اللہ, کتاب اللہ اگر سمجھ بھی آ جائے پھر کیا ملے گا؟ کیوں کتاب اللہ کے پیچھے پڑ گئے؟ مولوی بنانا ہے ہمیں؟ مولویوں کو تو کوئی عزت نہیں, کوئی پوچھتا نہیں. میرے رسول نے کہا کہ کائنات کے اندر اتنا بڑا کسی کا سٹیٹس نہیں جتنا بڑا سٹیٹس اس کا ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے. میں تمہیں دنیا میں سٹیٹس کی دوڑ میں سب سے آگے دیکھنا چاہتا ہوں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرا فائدہ نہیں تمہارا فائدہ ہے, میں تمہیں دنیا کے اندر پیچھے نہیں سٹیٹس کی جنگ کے اندر سب سے اوپر دیکھنا چاہتا ہوں. اور سب سے اوپر بڑھو گے تب جب تم میں سے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو قرآن کو سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تقوی کی روش کو اپناؤ تاکہ تمہیں قرآن حکیم سمجھ آ جائے. سمجھ آ جائے تو تم اس پر عمل کرو اور دوسروں کو سمجھانے والے بن جاؤ. اچھا اللہ, تو ہمارے سٹیٹس کو بڑھانا چاہتا ہے, ہماری خاطر ہی ہم سے یہ کام لے رہا ہے؟ ہاں, یہ تو فرض کی میں نے بات کی ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے امت کے اعتبار سے بھی فیصلہ کیا ہے, فضلنکم علی العالمین. تم اس کتاب کو لے کر نکلو, یہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا, ہم تمہیں تمام جہانوں پر فضیلتیں عطا کر دیں گے. اگر اس کا ترجمہ میں کروں آج کی زبان میں, تم قرآن حکیم پہ عمل شروع کر دو تو نیو ورلڈ آرڈر میں تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا. جس طرح میرے اللہ نے اس زمانے بنی اسرائیل کے زمانے کی کتاب اللہ کو پکڑنے والوں کے ساتھ معاملہ کیا, 20 سال حضرت طالوت کے, 40 سال حضرت داؤد کے, اور 39 سال حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خلاف راستہ صرف جنوں پر اور انسانوں پر حکمرانی عطا نہیں فرمائی, چرند پرند اور درندوں پر بھی حکمرانی عطا فرمائی, ورلڈ آرڈر. تو میں بات سمجھا سکا جی؟ صرف خشکی اور پانیوں پر نہیں, فضاؤں کے اندر بھی حکمرانی عطا فرما دی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کتاب اللہ کے ساتھ عمل کرنے والوں کو عروج بخشتے ہیں اور اس کو چھوڑنے والوں پر کار مذلت میں گرا دیتے ہیں. پاکستان کے لوگوں سچ کہو, تم عروج چاہتے ہو کہ تنزلیاں؟ جی بحثیت پاکستانی مسلمان ہی نہیں, بحثیت ملت اسلامیہ کیا امت نے قرآن کو چھوڑ نہیں رکھا؟ تو سچ نہیں فرمایا میرے رسول نے کہ کار مذلت میں وہ قوم گر جاتی ہے؟ آج پوری دنیا میں اگر کسی کا گلا کٹتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کہتا, کسی کا گھر اجڑتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا, کسی کا ملک تاراج ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا, کسی کا افغانستان, کسی کا عراق اجڑتا ہے, کسی کی بوسنیا اور کسی کی چیچنیا کے اندر تباہی اور بربادی ہوتی ہے, نسل کشی ہوتی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں. وہ کشمیر کی بیٹی ہو یا فلسطین کی بیٹی, اگر اس کی عصمت لٹتی ہے تو لا الہ الا اللہ کہنے والی. ہم تنزلی میں ہیں کہ عروج پر ہیں؟ تو عروج کے لیے کیا رستہ ہے؟ تو اللہ کی کتاب کو اپنانے کے لیے اگر آپ چاہیں گے کہ اللہ کی کتاب کو اپنا لیں تو اپنائی جا سکے جب تک تقوی کی روش نہ ہو. اللہ نے یہ موقع دے دیا ہے تقوی کی روش کو اپنا کر کتاب اللہ کو ابزار کر لو, یہ نور اندر بھر لو. یہ نور اندر چلا گیا تو دنیا کے اندر اللہ فضیلت عطا کر دیں گے. اور اگر بحثیت قوم ہم نے یہ کام نہ کیا تو اس بات کو میرے لکھ لیجئے, جس طرح عراق والوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کی کس طرح بیٹیوں اور بہنوں کی عصمتیں باپوں اور بھائیوں کے سامنے لوٹی جائیں گی, اس طرح ہمیں بھی ابھی نہیں پتا ماؤں کی چھاتیوں پر کس طرح بچوں کو ذبح کیا جائے گا. اگر افغانستان والوں اور کشمیر والوں کو نہیں پتا تو ہمیں بھی نہیں پتا. لیکن وہاں پہ ہو گیا ہے سنت اللہ لا تبدیل لہ, اللہ کی سنت کسی کے لیے کبھی تبدیل نہیں ہوئی. ولا تحویل لہ, اور اللہ کی سنت کے اندر سر منہ انحراف بھی نہیں ہوتا, کسی کے لیے ذرا نہیں یہ بدلتی, یہ تو پھر ہو کے رہنا ہے. اللہ کی بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ غلط؟ رسول اللہ کی بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ غلط؟ تو لوگوں, اگر آپ نہیں بدلیں گے تو بیٹیوں کی عصمتیں بچ جائیں گی, تمہارے گھر بچ جائیں گے, تم خود بچ جاؤ گے. اب ایک ہی حل ہے, خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی, اپنے دوست احباب کو بھی, سب کو قرآن حکیم سے جوڑ دو. اللہ میرے اللہ کے پاس بڑی قوت ہے, وہ کن فیکون کی قوت رکھتا ہے, اسے ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں, وہ کن کیا دیتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ, کوئی کہتا ہے ہماری ناکامی کی وجہ ٹیکنالوجی کا نہ ہونا ہے, کوئی کہتا ہے لیک آف نالج علم کی کمی ہے, کوئی کہتا ہے کہ دولت کی کمی ہے, کوئی کہتا ہے صلاحیتوں کی کمی ہے. آپ کی باتیں سچ ہیں کہ میرے اللہ کی؟ اللہ کہتا ہے قرآن سے جڑے ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنے پر. فرد فرد کے اعتبار سے, پرسنالٹی کے اعتبار سے بھی اللہ فضیلتیں دیں گے اور امت کے اعتبار سے بھی اللہ فضیلتیں عطا فرمائیں گے. نیو ورلڈ آرڈر آپ کے ہاں آ جائے گا. وہ جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے, پھر یہ اسلام کا قلعہ ورلڈ آرڈر کے بعد ہی بن سکتا ہے کہ پہلے بن جائے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو وہ دن دیکھنے میں نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ. کوئی سوال اس حوالے سے ہو تو پوچھ لیجیے. کس قدر ہے میں نے بھی تولا نہیں, لیکن ایک فارمولا میرے رسول نے بتا دیا. اس فارمولے کو دیکھ لینا تو اجر بے شک گھر میں لکھ لینا اتنا ہی نکلے گا. اللہ کہتے ہیں جس نے جتنے اخلاص کے ساتھ کام کیا میں اس کا اجر اتنا بڑھا دوں گا. اپنے اخلاص کو آپ جانتے ہیں تو لکھ لیجئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے عین مطابق ہوتا ہوں, رزلٹ ویسے آ جائیں گے. تو اللہ سے زیادہ گمان کیجئے, اللہ زیادہ عطا فرمائیں گے. ہاں اپنے اندر کے اخلاص کو ٹھیک کر لیجئے. افطاری کیوں کروانا ہے؟ ہر سال کرواتے ہیں, اس دفعہ بھی کروانی ہے. افطاری کیوں کروانا ہے؟ چلو مل بیٹھنے کا موقع مل جائے گا. افطاری کیوں کروانا ہے؟ لوگ مختلف قسم کے فنکشنز کرتے ہیں, یہ ایک اچھا فنکشن ہے اس لیے یہ کروانا ہے. افطاری کیوں کروانا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ کنجوس نہیں ہے, ورنہ کنجوس کیا دیں گے. سوچیں مختلف ہیں. تو آپ کی سوچ کے بارے میں باہر کا بندہ تو کچھ نہیں بتا سکتا, وہ تو اپنے آپ کو آپ بتائیں گے. پھر کتنے اخلاص سے کی ہے اسی حساب سے اجر مل جائے گا. اور اگر ریا کے لیے کی ہے, اجر کی بجائے اتنی قوت سے عذاب مل جائے گا. کام آپ نے افطاری ہی کروائی, اس لیے اس کے بارے میں نہیں, کسی کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا. ہاں اپنی ذات کے حوالے سے, کیونکہ اپنے انر سیلف کو آپ پہچانتے یا آپ کا لا پہچان, تو انسان خود فیصلہ کر سکتا. جی کوئی سوال؟ ہاں شوکت صاحب فرماتے ہیں رب راضی تے سب راضی, اور منافق جو فاسق ہے وہ کہتا ہے یہ جملہ میرے اور آپ کی زبان کا ہے اور شرماتے بھی نہیں ہے کیسے ہوئے. وہ ٹھیک ہے اللہ نے یہ کہا ہے, پر دنیا بھی تو رکھنی ہے. اللہ کہتا ہے پھر میں تجھے دنیا کے ہی حوالے کر دوں. پھر اللہ دنیا کے حوالے کر دیتا ہے. کوئی سوال نہیں, دعا کریں. محمدی پارک ہے, محمدی پارک تو پھر جنت کی سیر نہ ہو. دعا کریں جی.
اللہم صلی علی,
آج وہ عتیق صاحب نے 5 منٹ والا بھی نہیں دکھایا, پتہ نہیں کیا مسئلہ. ابھی تو ٹائم ہے جی سوال کریں. میں نے تو یہ سوچ کر اپنی بات کو مکمل کر دیا کہ ٹائم ہو گیا. تسبیح تراویح بھی اور تراویح بھی نوافل ہے, اور نفل کی کوئی قید نہیں ہوتی, جتنے مرضی پڑھو جس وقت مرضی پڑھو. ظاہر ہے کہ اگر ورڈس تو اس کے لیے الگ کہیں سے بھی نہیں ہے, نماز ہی کے کلمات ہیں وہ سارے, یا کلمہ ہے, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں, کوئی خاص الفاظ اس میں نہیں کہے جاتے.
سر اس میں چار کاتوں کے بعد وہ جو پڑھتے ہیں,
کیا پڑھتے ہیں؟
وہ جو پڑھتے ہیں
جب آپ تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد میری طرف سے آپ اردو پنجابی میں بھی وہاں دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز قبول ہوگی. رٹی ہوئی دعائیں مانگیں گے تو اس کے اثرات نہیں نکلیں گے. سوچیے ذرا, سوچیے ایک بندہ دربار کے اندر چلا جائے بادشاہ کے پاس, دربار کے اندر چلا جائے بادشاہ کے حضور آ جائے اور اسے باتیں کرتا رہے اور باتیں کر کے وعدے کر کے باہر آ جائے تو دروازے کے باہر کھڑے ہو کے بادشاہ سلامت کچھ دے بھی دیو. یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یہ زیادہ طریقہ کیا بہتر ہے؟ دربار کے اندر ہی کھڑے ہو کے مانگا جائے. تو شہادت پہ جا کے نماز مکمل ہو گئی, اب تو دعائیں ہیں, تو اللہ کے رسول پر درود پڑھنے کے بعد اب کوئی بھی دعا مانگ, آپ کی جو حاجت ہے اور روایتی طریقے سے نہ مانگیے, رو کے مانگیے اور باتیں کر کے مانگیے. یا اللہ تجھے کیا بتاؤں, تجھے تو سارا ہی پتا یہ حالات کیا ہیں میرے, تیرے پاس تو اسباب کی ضرورت ہی نہیں, کن کیا کیا مجھے دینا ہے نا, تو دے دے, کہہ دے کن, کیوں دیر کرتا ہے, دے دے نا. میں لگا ہوں سلام پھیرنے پہلے دے دے, اچھی بات ہے, کیجیے باتیں اس سے, ان باتوں سے اس کو پیار آتا ہے, اس کا پیار لیجیے. میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ اور اپنے معیار کے مطابق اس سے باتیں کیجیے. میں کہتا ہوں معیار اتنا نیچے بھی چلا جائے جس طرح اس شخص کا جو حضرت موسیٰ نے جسے دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تو تھلے آ میں تیرے سر سے تیل پاواں, تیری جوئیں کڈاں, میں تینوں کنگھی کراں. موسیٰ کا غصہ آیا, بدبخت اللہ کے سر میں جوئے, تو اللہ نے منع کر دیا, نانا موسیٰ یہ میرا پیارا ہے, مجھ سے پیار کر رہا. باتیں کیجیے اس سے. چلتے پھرتے بھی وہ تو ہر جگہ موجود ہے, لیکن نماز کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے ڈائریکٹ آپ دربار الہی میں جا چکے ہو, ورنہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. جی مجھے آواز نہیں ہے, وہیں سے بے شک کہہ رہے ہیں. یہ وہابی اور بریلوی ایک دوسرے کو زیادہ اچھا سمجھا سکتے ہیں, یہ میرے بس سے باہر ہے. ذکر کرو, جہاں ذکر بیٹھ کے کر رہے ہوگے وہ جنت کا باغ بن جائے گا, میرے رسول نے کہا. میرے رسول نے کہا ہے کہ جہاں پر علم دیا جاتا ہے اور جہاں پر ذکر کیا جاتا ہے وہ جنت کے باغ ہیں, تو اس میں شک کرنا بھی گناہ ہے. ذکر کے لیے اللہ نے کوئی ٹائم نہیں بتایا کہ صبح کرو اور شام کو نہ کرو, وضو سے کرو اور بے وضو نہ کرو, کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے اس بات. کسی مولوی صاحب کو بھی اس کے اوپر ضرب لگانے کی اور قدغن لگانے کی اور پابندی لگانے کی کوئی اجازت نہیں. جس وقت آپ کا جی چاہے اس وقت کی, کوئی پابندی اسلام کی طرف سے نہیں. یہ فرقہ ہم بن گئے ہیں اس لیے یہ سارے سوالات اٹھتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے, دعا کر لیں گے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. عتیق صاحب ہینڈ بل. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے, دل کا سرور بنا دے, آنکھوں کا نور بنا دے, غموں کا مداوا بنا دے, دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے, لمحات کا ساتھی, سوچ کا ساتھی, ساری زندگی کا ساتھی بنا دے, وقت عیش کا ساتھی بنا دے, وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے, اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. اے اللہ وہ لوگ جو تیرے دین کے احیاء کا کام کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے ہیں, یا اللہ ہم سب کی قبروں کے نور سے بھر دینا, بالخصوص سید ابو العالی مودودی علیہ رحمہ جنہوں نے تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے چمکھی لڑائی لڑی اور مجھ جیسے ناکارہ آدمی کو اٹھا کر اپنے ذاتی خرچ پر ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا اور لا کے اس کام پہ کھڑا کر دیا. یا اللہ میرے اس محسن کی قبر کو نور سے بھر دینا, میرے اساتذہ اور میری امی اور میرے ابو جنہوں نے میری آبیاری کی, جنہوں نے میری تربیت کی, جنہوں نے میرے بنانے میں حصہ لیا یا اللہ, اور جنہوں نے مجھے اس کام پہ پیار کے ساتھ ڈانٹ کر محبت کے ساتھ کھڑا رکھا اور مجھے حوصلہ دیا. یا اللہ وہ میرے امی اور میرے ابو اور میرے اساتذہ, یا اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دینا. یا اللہ انہیں اللہ علیین میں جگہ عنایت فرمانا. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا. پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دینا. یا اللہ ہم سب کو پاکستان کے لوگوں کو قرآن حکیم سے جوڑ دینا. یا اللہ اس رمضان میں ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرما دینا, تاکہ تقوی کی دولت کے ذریعے ہمیں قرآن حکیم کی دولت مل جائے. یا اللہ قرآن حکیم کی دولت عطا فرما کے ہمیں دنیا کے اندر فائز فرما دے, ہمیں فضلنکم علی العالمین کا ٹائٹل عطا فرما دے, ہمارے ہاتھ میں نیو ورلڈ آرڈر عطا فرما دے, ہمیں طاقت اور قوت عطا فرما دے, تاکہ تیرے دین کے جھنڈوں کو پوری دنیا میں پھیلا سکے, تیرے رسول کے جھنڈوں کو پوری دنیا میں پھیلا سکے, ہماری کمزوریوں کو طاقتوں میں تبدیل کر دے. یا اللہ ہمارے انتشار کو اتحاد میں تبدیل کر دے. یا اللہ آپ کے تو بس میں ہیں کن فیکون کی قوت رکھنے والے, ہمیں ہمارے گھروں کی پریشانیوں سے بھی نجات عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرات یہ صرف ایک ایک ہینڈ بل آپ لے کر جائیں گے اور ایک فرد کو اگلی اتوار تک کوشش کریں گے, سمجھائیں گے اور ساتھ لے کر. یہ کام میں نے کوئی بہت بڑا تو نہیں کیا دیا, جس کو یہ بڑا لگے وہ نہ لے, لیکن ایک جس کو یہ بڑا کام نہیں لگا وہ مجھ سے ایک تو ضرور لے کر جائے, اور جس کی استطاعت زیادہ ہو وہ ایک سے زائد لے, لیکن ایک لے کر جانا. بیٹیاں اسی کام کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کریں, اپنی بیٹیوں بھتیجوں بھانجیوں کو, محلے کی وہ عورتیں جن کے علموم ان کا آنا جانا ہے انہیں جا کے سمجھا. شکریہ جی. یہ ہینڈ بل پڑے ہوئے ہیں جی, بیٹا یہ لے. جس جس نے لینے ہو اپنی مرضی کے مطابق یہاں سے لے جائے. وہاں بھائی ہے.